أستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ارشاد فرمایا حضرت قبل امت مانا خان میں خلف اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر دے. اکثر سفراوی یا سوداوی قیود سے متوحش ہوتے ہیں، خصوص جبکہ اس کے ساتھ ذوق بھی منظم ہو جائے، اور ذوق مقتضی تقصیر قیود کو نہیں بلکہ مقتضی تقلیل قیود کو ہے. قیود سے جو اصل مقصود ہے تأثر، خود وہی کام ذوق دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نماز کے بارے میں کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، وہی مشروم طریقہ ہے نماز کا، کہ نماز جب آدمی پڑھے تو آنکھیں بند نہ کرے، کھلی رکھے. اگرچہ فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں آنکھ بند کر لینا بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ آنکھ کھلی رکھے. اور اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند نہیں فرماتے تھے نماز میں، آنکھ کو کھلا ہوا رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا اتباع سنت کی برکت آنکھ کھولنی ہے ہر حالت، چاہے دل لگے یا نہ لگے، خشوع اس درجے کا حاصل ہو یا نہ ہو، خیالات آئیں یا نہ آئیں، ہر حالت میں اتباع سنت کا ثواب اسی میں ہے کہ آدمی آنکھ کھول کر نماز پڑھے، اگرچہ آنکھ بند کر کے پڑھنا بھی جائز، لیکن افضلیت نہیں. اور ایک حضرت نے مکاشفہ لکھا ہے کسی بزرگ کا کہ ان کو منکشف کی گئی ان کے اوپر ان کی نماز. ایک مرتبہ حالت کشف میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے، بہت حسین و جمیل، متوازن سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال کا پیکر، لیکن اندھی ہے، آنکھیں نہیں. پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری نماز. یہ اندھی کیوں؟ کہ اس واسطے کہ تم نماز جب پڑھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتے، تو اس واسطے یہ نماز بھی تمہارے لیے ایسی مجسم کی گئی. افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ کھلے کھڑے آنکھیں کھول کر پڑھے نماز. بزرگوں نے فرمایا کہ اصل میں رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اصل بات تو اتباع سنت کی، نور جو اتباع سنت میں ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہو سکتا، لہذا چاہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے اور خشوع پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اتباع سنت کیونکہ کھلے ہو کر آنکھ کھول کر نماز پڑھنے میں، لہذا ہم تو اسی طرح پڑھیں گے چاہے دل لگے یا نہ لگے. تو کہتے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سے کہوں، اللہ عجیب ان بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین صاحب قدس اللہ سے کہوں، وتر کے بعد کی جو رکعتیں ہیں، وتر کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو حضرت بیٹھ کے پڑھا کرتے، بیٹھ کے ہمیشہ پڑھتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. حالانکہ فقہ کرام نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ثواب ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب. حدیث میں بھی یہ ہوئی ہے کہ کھڑے بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب پورا ہے. اور وتر کی رکعتوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا میں بھی آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب. لیکن حضرت پڑھتے تھے بیٹھ کر, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں روایتوں میں کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں, تو اس واسطے میں بھی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں. تو اس پر کس نے کہا کہ ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی فقہ کرام نے یہ کہا کہ اگر آدھا وہ بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب ہوتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ہوتا ہے. کبھی ثواب کا آدھا ہی دیجیے, اس لیے کہ وہ قاعدہ یہی ہے. حدیث موضوع صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا, تو کہانی بھی بیان فرمایا تو ثواب تو آدھا ہی ہے بیٹھ کر پڑھنے. تو جب آدھا ہے تو آپ آدھا بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے؟ تو جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اتباع سنت کے کام میں جی زیادہ لگے پڑھے ثواب کا. حضرت کا الفاظ یہ کہ اتباع سنت کے کام میں جی زیادہ لگے پڑھے ثواب کم ہو. تو مطلب یہ کہ ثواب کم ہو تو پیچھے رہ جائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا اس طرح کرنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے اس طرح کرنے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بیٹھ کر پڑھنا نفلوں کا ثابت ہے وتر کے بعد کی رکعتوں کا, اس واسطے دل اس میں زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے ثواب کم ملے گا, مل جاؤ کم سے کم ملتا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے. تو یہ مزاج ہے ہمارے بزرگوں کا کہ جس کام میں اتباع سنت ہو بس اس کو پکڑنا. تو یہ جو ہے یعنی نماز آنکھوں کو کھلا رکھ کر پڑھنا یہ ہے سنت, چاہے خشوع اس درجے کا حاصل نہ ہو لیکن پھر بھی اتباع سنت کا نور جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہو جو آنکھیں بند کرنے پڑھنا. یہ تو ہے عام فائدہ. اب حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نیا نیا نماز پڑھنی شروع کی اس نے, اب اس کے اوپر تم اگر بہت زیادہ قید شرطیں لگا دو کہ دیکھ بھائی آنکھ بس بند کیا کر, سیدھا کھڑا ہوا کر اور آنکھ کھول کے پڑھا کر نماز, تو اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں لگا دو گے تو وہ بھنگ جائے, اس کی طبیعت میں تباہش پیدا ہو جائے. لہذا مبتدی یعنی جو آدمی نیا نیا آیا ہے نکام میں لگا ہے اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں نہیں لگانی چاہیے, اور اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں لگا کر اس کو اس کا پابند نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح پڑھے نماز, کھول کے پڑھے کو بند کر کے پڑھے. اس لیے فرمایا کہ مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے پڑھے. کیوں؟ وجہ اس کے بیان فرمائی کہ اکثر سفراوی یا سوداوی قیود سے متواحش ہو جاتے ہیں, جن کا مزاج سفراوی ہوتا ہے یا سوداوی ہوتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی زیادہ پابندی عائد کی جائے کہ یوں کرو یوں نہ کرو یوں کرو یوں نہ کرو تو اس کے طبیعت میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے, اچھا خاصا کٹک کرا کر بھی آدمی چھوڑ باندھتا. تو اس لیے اس کو قیود اس کے اوپر نہیں لگانی چاہیے. اور کہتے ہیں خاص طور سے اگر آدمی کے اندر ذوق بھی ہو, طبیعت میں کمزوری جیسے کہ آج کل تقریباً 100% ہے, تو ایک تو مزاج ایسا اور اوپر سے ذوق, تو اس کے نتیجے میں یہ قیود جو ہوتی ہیں یہ قیود انسان کے لیے یہ پریشان کن ہو جاتی ہے, ہاتھ جمی برقرار نہیں رہتی. تو اس لیے جتنا آدمی ضعیف ہو کمزور ہو تو اس نے ہی اس کے اوپر سے قائدے شرطیں کم کرنی چاہیے, اور ذوق کا تقاضا یہ ہے کہ قائدے شرطیں اس کے اوپر کم کر دی جائیں, نئے کو بڑھا دی جائیں. اور یہ جو قید لگانے سے جو فائدہ ہوتا, یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی کھلے آنکھیں کھول کے پڑھا کر, اور آنکھیں کھول کے پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے اتباع سنت کا جو ثواب ملتا, اس کے مقابلے میں اس کی بھی اچھا کی کمزوری ہے, وہ کمزوری بتا کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں موجب اجر بن جاتا, وہ تلافی کر دیتی ہے اس کی. اس واسطے زیادہ کنجکاؤ میں پڑھنے کی ضرورت ہے. شروع میں تو آدمی کو کسی طرح گھیر جم کے لے گیا کہ آ تو جائے آگے اللہ مالک حضرت مولانا کہانے والے
رحمت اللہ کیا
نہیں نہیں بہت مشہور جو ہے حضرت کیا بڑے ان کے واقعات ہیں اور ذہن سے نام اتر گیا. تو وہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خان صاحب تھے ان کے قریب ایک مسجد ویران پڑی ہوئی تھی تو وہاں جا کے دیکھا ویران پڑی ہوئی ہے مسجد. لوگوں سے پوچھا بھی مسجد ویران پڑی ہے یہ کیا قصہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں پر خان صاحب رہتے ہیں, وہ خان صاحب بڑے سردار ہیں اس علاقے کے اور اصل میں وہ ان کو کچھ دین دنیا سے دین سے کوئی تعلق ہے نہیں, نماز سے نہ روزے سے پڑے رہتے ہیں اپنا اور ہر وقت ان کے شراب کباب کا مشغلہ ہے اللہ بچائے اور بازاری عورتیں آتی رہتی ہیں, نماز کی طرف دھیان نہیں ہے تو ان کی وجہ سے پوری بستی خراب ہو گئی. اگر وہ آ جائے کرے نماز تو ساری بستی نوازی ہو. تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتا بتا اس کے گھر کا. تو چلے گئے خان صاحب. اب جناب خان صاحب تو شرابی کبابی آدمی اور مولانا صاحب پہنچ گئے دعوت دینے. تو اس نے جب بلایا لیکن اللہ والے بزرگ اللہ تعالیٰ اب ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر یہ تاثیر عطا فرماتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ماس بھائی خان صاحب آپ سے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ جو مسلمان ہو اور یہاں پر یہ بس مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, آپ اگر نماز کو چلے جایا کرو اس مسجد کے اندر تو یہاں بستی کے لوگ بھی آ جائیں گے, مسجد آپ کی آباد ہو جائے گی اور آپ کے نام اعمال میں بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا, تو آپ نماز پڑھ لیا کرو نماز کو چلے جایا کرو. تو بات کس انداز سے گئی کہ طبیعت کا تو کچھ اثر ہوا خان صاحب, لیکن کہنے لگے خان صاحب کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھنے کو تیار ہوں, نماز پڑھ سکتا ہوں, باقی وضو وضو مجھ سے نہیں ہوتا. تو وضو کے ساتھ نماز مجھ سے نوز کرنا میرے بس کا کام نہیں. ایک تو وضو میرے مجھ سے نہیں ہوتا, دوسرا یہ شراب بھی چھوٹتی, تیسرا یہ عورتوں کا جو مشغلہ ہے یہ بھی نہیں چھوٹتا, لہذا اب ایسے میں بتاؤں میں کیا نماز پڑھوں کیا میری نماز کیا روزہ. تو اس واسطے وہ نہیں جاتا کہ اب جو مولانا پڑھے چھٹ پٹائے اور انہوں نے کچھ کہا کہ اچھے بتاؤ کہ نماز پڑھنے کو تیار ہو کہ جہاں نماز پڑھے وضو نہیں ہو, کہا کہ اچھا اچھا کرو بغیر وضو کے پڑھ لیا, بغیر وضو کے پڑھ لیا تھوڑا, اور یہ جو کچھ اور مشغلہ ہے وہ بھی چلتا رہا کوئی بات نہیں, اور یہ نماز کے بغیر وضو کے چل جائے. بغیر وضو کے نماز جہاں میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو اور لیکن چلے جایا کرو. یہاں تو کیا اچھا اگر اتنا سستا معاملہ ہے تو اب اور کوئی ہلا نہ رہا کوئی راستہ نہ رہا, کہنے کا اچھا پھر وعدہ کرو, کہا وعدہ کرو کہ جاؤ گے اچھا وعدہ کرو. یہاں وعدہ لے لیا اور باہر نکلے اسی مسجد میں پہنچے اور رکعت دو رکعتیں پڑی اور سجدے میں گر کے خوب ہی روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ اسے یہ کہہ دیتا, اب کھڑا کرنا تو میرے اتنا تو میرے بس میں تھا, میں نے اسے یہ کہہ دیا, اب اس کو مسجد تک لانا یہ آپ کا کام اپنے رحمت سے آپ اس کو یہ دعا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ جب اگلے نماز کا وقت آیا تو اس کو خان صاحب کو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا نماز کو جانا چاہیے. تو اب جب جانے لگے تو خیال آیا کہ آج پہلی بار نماز کو جا رہا ہے, تو اگرچہ اس نے اجازت دی مولوی صاحب نے کہ بغیر وضو کے پڑھ لینا, لیکن پہلی بار نماز کو جا رہے ہو تو اتنے دنوں سے نماز سے محروم تو آج جا رہا تو آج تو کم سے کم کر تو وضو ہی نہیں غسل کر, آج پہلے دن جا رہا ہے پھر آگے چلے بغیر وضو پڑھتے رہنا. تو پہلے ہی دن جب نکلا تو طبیعت میں تائیا پیدا ہوا اور غسل کر لیا, غسل کی خوشبو لگائی اور باپ صاف ہو کے ذرا مسجد پہنچ، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، مسجد نماز جو پڑھی دل کی دایا پڑے، واپس آئے تو یہ شراب کباب کے جو مشغلے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کی نفرت دل میں پیدا کی، اور اس کے بعد ایسا پکا نمازی بنے جو وضو کے ساتھ اور پاکی کے ساتھ پنج وقت کا نماز پڑھا دے۔ تو اب دیکھنے والا اگر کچھ دیکھے کہ صاحب بغیر وضو کی اجازت دیتی مانا نماز پڑھنے کی، اگر کوئی زاہد خشک مولوی ہو نا تو وہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہاں تک لکھا ہے۔ تو کوئی زائد خشک مولوی خشک جو ہو وہ یہ مسئلہ پڑھ، قیود ہٹا دینا، پابندیاں اور شرطیں قیدیں ہٹا دینا، بعض اوقات یہ اس کو لانے کے لیے وہی ہوتا ہے، باقی ہر ایک کے وقت کا کام نہیں ہے یہ کہ تم بھی شروع کرو کہ بغیر وضو کا فتوا دے دو نماز پڑھنے کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بندے ہیں جن کے قول میں جن کے فعل میں اللہ تعالیٰ تاثیر ادا کرتا، انہوں نے جہاں یہ بات کہی وہاں پر آ کر جو سجدہ کیا اور جس طرح رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ یہاں سے تمہیں لے آیا، آگے آپ کے قبضے میں ہے، تو وہ زبان وہ تاثیر قوم کہاں سے لائے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم اور بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، جن کو درد اور سوز بھی عطا فرماتے ہیں، تو ان کو یہ حق ہے کہنے کا۔ اسی واسطے کہا ہے وہ جو حافظ کا مشہور شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت کہ سالک بے خبر نبت ذرا ہو رسم۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مسلح کو شراب سے رنگ دو، یہ کیسے رنگ دو، لیکن ذرا حقیقت وہ یہ اسی قسم کے مواقع کے اوپر اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ جب شروع میں کر رہا ہے آدمی تو اس وقت زیادہ قید شرط لگانے کی ضرورت نہیں، کسی وقت دل چاہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے پڑھو چل پڑ لے، آنکھ بند کر کے پڑھ لے، اسی میں طرح دل لگ جائے تو چل اسی طرح پڑھ، کوئی قید شرط زیادہ لگانے کی حاجت نہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں منتظر کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے، اکثر سفراوی یا سوداوی قیود سے متوحش ہوتے ہیں، خصوص جبکہ اس کے ساتھ ذوق بھی منظم ہو جائے، اور ذوق مقتضی تقصیر قیود کو نہیں بلکہ تقلید قیود کو ہے، اور قیود سے جو اصل مقصود ہے تأثر، وہی کام ذوق دیتا ہے، یعنی قیود شرط ایسے لگائی جاتی ہے تاکہ ذرا طبیعت میں اثر پیدا ہو۔ تو اب جب آدمی ضعیف ہوتا ہے تو ذوق سے اللہ تعالیٰ وہ کام بنا دیتے ہیں، ذوق سے تأثر پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر معمول سے زیادہ ذکر کو طبیعت چاہے تو کر لے، لیکن اس زائد کو لازم نہ سمجھے، اور جب بات چندے امید دوام ہو جائے تو التزام کر۔ فائدہ یہ ہے جو حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور اسی کی بنیاد پر تمام بزرگان دین کا معمول یہ رہا کہ انسان معمولات کم سے کم مقرر کرے جن کی پابندی نبھا کر سکتا ہو، ایک کر لے ایک تسبیح کر لے لیکن پابندی سے کر، نہ یہ کہ ایک مطلب ایک دن تو 50 کر لی اور دوسرے دن غائب، تو یہ تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے، یہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ مفید۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ و ان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو تو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ ایک نل میں سے ایک قطرہ ٹپک رہا ہے، ایک ایک قطرہ چھوٹا چھوٹا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن ٹپک رہا ہے مسلسل، تو کتنا ہی سخت پتھر اس کے نیچے ہو پتھر میں سوراخ کر دے، اگر ٹپکتا رہا ایک ایک قطرہ کر کے تو ایک نہ ایک وقت اس پتھر میں سوراخ کر دے گا پابندی سے اگر ٹپکتا رہا جی۔ اور ایک بار نل کھولو پوری پریشر کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ نل کھولو اور کھول کر تھوڑی دیر کے وہ بہتر آ پھر بند کر دی، وہاں تو بڑی زبردست طریقے سے لیکن پتھر پہ کوئی اثر کس سے بچتا ہوں. حالانکہ وہ قطرہ ہے چھوٹا سا بیچارہ اور وہ اتنا بڑا پریشر کے ساتھ دہانا جا کے اس کے اوپر گر رہا ہے, لیکن اس نے خوبصورت کر دیا, وہ نہ کرتا. اس واسطے کہ وہ پابندی کے ساتھ تھا, تھا تھوڑا لیکن پابندی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ تو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے. اور ایک مرتبہ جوش تو بہت آ گیا اور جوش کے نتیجے میں بہت کچھ کر لیا اور معلوم ہوا کہ صاحب انگریز لائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں, اس سے فائدہ نکلتا نہیں. یہ تو پابندی جس عمل کی ہو سکے وہ زیادہ مفید, زیادہ کارآمد ہے, زیادہ افضل ہے, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ معمول انسان جب بنائے تو معمول تھوڑا بنائے تاکہ پابندی کر سکے. ایک دفعہ پڑھ سکتے ہو چلو ایک پڑھو, ایک کا معمول بناؤ. اور قرآن شریف کا ایک پارا نہیں پڑھ سکتے, آدھا پڑھ سکتے ہو, آدھا نہیں پاؤ پڑھ سکتے ہو, ایک رکو کر سکتے ہو. معمول بناؤ تھوڑا کہ ایک پاؤ پڑھو ایک رکو کرو تاکہ اس کی پابندی. یہ گنڈے دار جو حساب کتاب ہوتا ہے کہ آج کیا کل چھوڑ دیا, کل چھوڑ دیا, پرسوں کیا پرسوں چھوڑ دیا, یہ بڑا, یہ اس سے کچھ اس سے فوائد حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیل تدوم علیہ ارجا من کثیر مملول, تھوڑا عمل جس کو پابندی کے ساتھ کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے زیادہ امید ہے بنسبت اس زیادہ عمل کے جو گنڈے دار, جسے ہمارے اردو میں گنڈے دار کہتے ہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا, پرسوں کیا تک چھوڑ دیا. تو اصل عمل, اصل بات یہ ہے اللہ. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آدمی شروع شروع میں شروع کیا معمول ذکر کرنا شروع کیا, اب شروع شروع میں درد دل لگا, نشاط پیدا ہوا, دل چاہ اور تھا. تو اب اگر جو زیادہ کو دل چاہ رہا ہے معمول سے زیادہ کو, تو حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کر لو, لیکن اس کو اپنے معمول میں داخل نہ کرو. معمول میں اسی کو داخل کرو جس کی پابندی کی جا سکتی ہو. معمول معمول سے زیادہ جو ہے اس کو کر لو لیکن التزام نہ کرو معمول بتا. تو بھائی آج دل چاہ رہا ہے چلو آج کرتے, لیکن معمول ہمارا وہی ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا. ہاں ہوتے ہوتے جب وہ بھی باقاعدہ اس کا التزام ہونے لگے, پابندی ہونے لگے, پھر بعد میں اس کو بھی معمول میں داخل کرتے. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ عام طور سے یہ رہتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی شیخ کی طرف جاتا ہے اور اس کو کچھ ذکر بتایا تو بتاتا ہے شیخ کہ بھائی ذکر کیا کرو, وہ ذکر کرتا ہے تو بعد میں ایک کہتا ہے کہ جی مجھے اور کرائیے اور بھی کرتا ہے. تو نیا بتانے کے بجائے اکثر ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانا بتایا ہوا ہے اسی کو دوبارہ دوہرا لیا کرو, بجائے اس کے کہ نیا بتائیں وہ پرانا جو بتا رکھا ہے جب دل چاہے زیادہ کرنے کا اسی کو بڑھا لو. لا الہ الا اللہ بتا رکھا ہے چلو اس کو ایک سو مرتبہ بتا رکھا ہے 200 مرتبہ بڑھ لو, تو اسی میں اضافہ کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کے زیادہ تو کر گیا اور پھر سو گیا پڑ گیا. اب آئندہ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک رات میں چاہیں گے کہ سارا کچھ آج ہی ہو. رمضان میں تو خاص طور پر جوش ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو آج رمضان میں اس وقت جو کچھ کرنا ہے تو کر لو اور اس میں کر لیا, اب سارا طاقت خرچ کر دی اور سارا جوش جو ہے وہاں پر ٹھنڈا کر لیا. اب معلوم ہوا کہ اگلے دن سے غائب, اب وہ نمازوں کا تمام نہیں رہا, جائے کہ وہ نفلیں ہوتی ہیں تعجد ہوتا. یہ طریقہ تھی حضرت گنگوئی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا. حضرت والد صاحب سنایا کرتے تھے اور وہ کثرت اس کی تاکید بھی کرنا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ جب عبادت کر رہے ہو, نماز ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, کچھ ہو, تو جی بھرنے سے ذرا پہلے چھوڑ دو. جی بھرنے سے ذرا پہلے چھوڑ دو, یعنی بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ, بلکہ ایسے وقت چھوڑ دو جبکہ ابھی اور پڑھنے کی اور کرنے کی خواہش موجود ہو. ایسے وقت جیسے کھانے کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے نا, کھانے میں بھی یہی بتایا بزرگوں نے, کھانا اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ تھوڑی سی خواہش ابھی موجود ہو. بالکل پیٹ بھر کے بالکل جس میں گنجائش ہی نہ رہے سانس لینے کی, تو ایسا مت کھاؤ. اسی طریقے سے عبادت, نفلی عبادتوں کے بارے میں, نفلی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تھوڑی سی خواہش مزید کرنے کی باقی ہو, بہت بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ. اور حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ اس کی مثال ہے جگدور. جگدور دیکھی کبھی؟ جگدور ہم پتہ نہیں آج کل تو نظر نہیں آتی کہیں. بچے پہلے کھیلا کرتے تھے اس کو, ہمارے ہاں دیوبند میں چکدور کہتے تھے, شاید یہاں چکئی کہتے ہیں. چکئی وہ ایک پہیا سا ہوتا ہے, اس کے اوپر دھاگا لپٹا ہوتا ہے, اس کو ایسے بچے وہ دور کی طرف پھینکتے ہیں. پھر لڈو اور چیز ہے جی, ہاں وہ لڈو میں تو وہ دھاگا اس کے اوپر لپٹ جاتا ہے, ایک اس کے اندر پہلے سے ڈوری پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایسے پھینکتے ہیں پھر واپس پھینکتے ہیں پھر واپس کیا, یا اوپر سے نیچے یا ایسے ایسے. پہلے بہت بچے کھیلا کرتے تھے, نظر نہیں آتے. واٹر چکئی, ہاں چکئی, ہاں یہ ذرا. تو حضرت گنگوئی قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو چکئی کا قاعدہ یہ ہے, ہمیشہ چکئی ہوتی ہے اس کے اندر دھاگا بندھا ہوتا ہے اور دھاگے اس کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ دھاگا کھلتا ہے, تو سارا دھاگا اگر ایک مرتبہ کھول دیا تو چکئی واپس نہیں آتی, وہ اسی وقت واپس آتی جبکہ تھوڑا سا دھاگا اس کے اندر لٹکا ہوا اٹکا ہوا رہ جائے, تو تھوڑا سا اٹکا رہے گا تو واپس آ جائے. اور اگر کسی اناڑی نے اس کو پھینک دیا پورا اور یہاں تک کہ پورا دھاگا کھل گیا اور ذرا سے بھی اندر نہ رہا تو اب واپس نہیں آئی, چکدور واپس نہیں آئی. تو حضرت فرما دیتے کہ یہ اگر تم نے ایک مرتبہ عبادت میں سارا دھاگا کھول دیا اور اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ اب مزید کی خواہش برقرار نہ باقی نہ رہی, تو اب واپس نہیں لوٹ سکتے, چکدور واپس نہیں لوٹ, واپس نہیں لوٹ. اور اگر تھوڑا سا ایسے وقت میں چھوڑ دیا جبکہ تھوڑا سا ابھی خواہش باقی ہے تو چکدور کی طرح وہ پھر واپس آ جائے. کیا اچھی بات پر پہنچ. تو حضرت بھائی بارے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم بکثر اس بات کو نقل فرمایا کرتے تھے اور مانتے تھے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ عبادت کہ آدمی کام تو کر رہا ہو دنیا ونیا کا کوئی اور دل لگا ہوا ہو عبادت کی طرح کہ یا اللہ مجھے اپنی موقع مل جائے تو میں جا کے عبادت کروں, یہ زیادہ بہتر ہے. پر اس وقت اس کے عبادت کر رہا ہے اور دل لگا ہوا ہو دنیا کی طرف, جلدی چھٹی ملے تو جاؤ. اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا سا کام دوسرا کر رہا ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش میں تھوڑا سا مجھے وفا اور مل جاتا. یہاں تک اللہ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بکثر. اب مجھے یاد آتا ہے جب کبھی حرمین شریف میں حاضری ہوتی ہے, آدمی دعا ہوا کرتا ہے تو اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو یہ یاد آیا کرتا ہے حضرت کا شعر کہ کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے, کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے, پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں. یہ حسرت جب تک لے کے آئے نا آدمی, پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں ہے. کہہ تو دیا لیکن تمنا دل میں حسرت ابھی تک دل میں. یہ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی سی حسرت برقرار, ایک دم سے خالی نہ کر دو سارا انڈیل, انڈیل نہ دو ایک مرتبہ. تو اس لیے بزرگوں کے یہ جو ہے نا یہ ساری اس لیے ضرورت ہوتی ہے شیخ کی رہنما, وہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ آدمی اس کو کس جگہ پر روک دینا چاہیے, کس جگہ اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے. آدمی خود اپنے طریقے سے کرتا رہے تو بعض اوقات ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے. اب ایک کئی لوگوں کو دیکھا آگے ایک دم سے جوش ہو, معلوم ہوا کہ صاحب دن رات بھر کھڑے ہیں عبادت کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور قرآن شریف ایک دن میں ایک ختم کر لیا اور تسبیحات بہت ساری پڑھ لی اور جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب ایک ہفتہ دیکھا بڑا جوش خروش رہا, ایک ہفتے کے بعد جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسجد میں نہیں آ رہے, جماعت ہی میں نہیں حاضر ہوتی. تو یہ سب جوش ہوتا ہوتا ہے, تو کوئی شیخ جو ہوتا ہے وہ پتہ لگا. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم علی مقدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھتی. کیا عجیب جملہ شاہ, تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھیں. انگلیاں اگر اٹھ گئی تبدیلی لانے میں تو یہ فتنہ. اور اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پھر واپس لوٹ جائے. تو اس لیے انگلیاں نہ اٹھیں. تبدیلی کیسے لاؤ؟ تبدیلی اس طرح لاؤ جیسے دیکھتے دیکھتے بچہ بالغ ہو جائے. پتا لگا آج کتنا تھا کل کتنا تھا ناپو روزانہ فیتے سے کتنا بڑا کتنا گھٹا اور کیا فرق واقع ہوا جی. لیکن معلوم نہ ہوگا بند دیکھتے ہی دیکھتے کس دن کتنا بڑا کتنی ترقی ہوئی کچھ معلوم نہیں لیکن ترقی ہو رہی ہے روز یہاں تک کے بالے ہو. اور اس کے برخلاف ایسی تبدیلی ہو کہ جناب انگلیاں وغیرہ اچھا ہو گیا کہ آج وہ سر رات کھڑے ہوئے انگلیاں صاحب جو ہیں یہ پہلے یہ ایسے تھے اور اب انہوں نے یہ شروع کر دیا. تو انگلیاں اٹھنے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی پھر ڈھیلا پڑ جاتے ہیں کا اندیشہ رہتا ہے اور اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ تکبر مبتلا ہو جائے اور جس میں آ جائے خود بسنتی مبتلا ہو جائے پھر کیا ہو. حضرت فرماتے ہیں دیکھو مجھے مقصد ملا تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھیں بلکہ اس طرح لاؤ جیسے کہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے. اس طرح تو یہ ساری باتیں اس کی ہے کہ معمول جو بناؤ وہ تھوڑا ہو لیکن پابند اس کے اوپر اس میں جوش میں آ کر ایک دم سے زیادہ کام. اس کے لیے سب سے بڑی بڑی ضرورت ہوتی ہے رہنما کی مسلح کی مرشد کی جو بتائے کتنا چلے کتنا نہ چلے کتنا بعض اوقات مرشد بتایا تھا کہ بھائی اب تم یہ وظیفہ بند کر اب چھوڑ دو. وہ جانتا ہے اس کے لیے کیا فائدہ. اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی بغیر کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیے ہوئے اور اس کی طرف رجوع کیے ہوئے اور اس سے رہنمائی حاصل کیے ہوئے عادتاً اصلاح ہوتی نہیں ہے. اسی لیے بار بار اس کی طرف زور دیا جاتا ہے. ذکر ہو تسبیح ہو نمازیں ہوں عبادت ہو ہر چیز میں اعتدال اور توازن اسی وقت پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے اس کی طرف پتا ہوتا ہے. اللہ اللهم صل على محمد.